بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. راکن اس میں ہم پوائنٹ نمبر 110 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 110، امام بحر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: وعلم ان اصول البدع اربعۃ ابواب. اور یہ خوب جان لو کہ بے شک بدعت کے اصول چار ابواب ہیں. اذا شعب من هذه اربعۃ 72 هوا. ان چار ابواب سے، ان چار بدعت کے اصولوں سے 72 ہوا اور خواہشات نفس جو ہیں وہ نکلتے ہیں، یعنی شاخیں نکلتی ہیں. ہوا کی 72 شاخیں ان چار ابواب سے نکلتی ہیں. ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب، اور پھر ان بدعت کی شاخوں میں سے اور شاخیں نکلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ حتی تصیر کلها الى 2800 کلها ضلالۃ، یہاں تک کہ یہ 2800 شاخوں میں پہنچ جاتے ہیں اور یہ ساری کی ساری گمراہی ہے. بدعت کے جتنے بھی شاخیں ہیں، بدعت کے جتنے بھی طور اور طریقے ہیں، یہ سارے کے سارے گمراہیاں ہیں. وكلها في النار الا واحده، اور یہ ساری کی ساری جہنم میں ہے سوائے ایک کے. وهو من امن بما في هذا الكتاب، اور یہ وہ ہے جو ایمان لے کے آیا ہے جو کچھ اس کتاب میں ہے، یعنی قرآن مجید میں ہے. واعتقده من غير ريبه في قلبه ولا شكوك، اور ایسا ایمان اس کتاب پر جو اس کتاب میں ہے، اور اپنا عقیدہ ایسے مضبوط کیا جو بغیر شکوک اور شبہات کے ہے اپنے دل میں. فهو صاحب سنة، تو ایسا شخص صاحب سنت ہے. وهو الناجی ان شاء اللہ، اور ایسا شخص ہی نجات پانے والا ہے ان شاء اللہ. امام بربہاری رحمہ اللہ ابھی بھی بدعت کے تعلق سے چند اہم باتیں فرما رہے ہیں، اور آج کی نشست میں ہم بدعت کے مختلف جو بڑے گروہ ہیں ان کے تعلق سے بات کریں گے. بدعت کے جو اصول ہیں وہ چار ہیں، پھر چار سے 72 بنے، پھر 72 سے 2800 تک پہنچ گئے ہیں. عجب بات ہے کہ یہ جو گروہ ہیں آج بھی امت میں موجود ہیں، مختلف شکلوں، مختلف صورتوں میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. بدعت کے تعریف سے لے کر بدعت کی ان شاخوں تک جو سارے کے سارے گمراہیاں ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں جہنم میں ہیں. ہر بدعت کلھا فی النار. نتیجہ اور رزلٹ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ان چند جملوں کے تعلق سے فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں: وعلم ان اصول البدع اربعۃ ابواب. شیخ صاحب فرماتے ہیں: البدع جمع بدعۃ، بدع بدعت لفظ کی جمع ہے. والمراد بها، وبدعت سے مراد یہ ہے: ما احدث في الدين من غير دليل من كتاب والسنة. اور بدعت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے نئی ایجاد کی گئی ہو دین میں بغیر دلیل کے کتاب میں سے یا سنت میں سے. اسے انڈر لائن کریں، بڑی پیاری تعریف ہے بدعت کی، اور یہی کافی ہے واللہ. بدعت کے مختلف تعریفات دیکھیں گے، لیکن یہ جو تعریف ہے جو شیخ صاحب یہاں بیان فرما رہے ہیں، یہ حدیث کی عین مطابق ہے. جیسے کہ دلیل ہم پیش کریں گے ابھی، یہ تعریف اسی حدیث سے، ان دلائل سے لی گئی ہے. کیونکہ لغوی اور لفظی معنی جو ہے الاحداث، نئی چیز، اور دنیا کے تعلق جو احداث ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، الا کہ شریعت کے مخالف نہ ہو، یہ اصول ہے. لیکن دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. ما احدث فی الدین من غیر دلیل من الکتاب والسنۃ ومن ذلك وذلك لقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منه فهو رد. جس نے بھی، دیکھیں من عموم کے لیے ہے، شرطی ہے، احدث جس نے بھی احداث کیا، نئی چیز ایجاد کی ہے، فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر یعنی دین میں، امور دو ہیں، یا تو دنیا کے امور ہیں یا دین کے امور ہیں. اس بدعت سے مراد جس کی مذمت کی جا رہی ہے کون سی بدعت ہے؟ فی امرنا ھذا نے قید لگا دی ہے، ابھی کون سی بدعت ہے؟ دینی بدعت ہے، احداث دین میں. ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، دین کے اس اساس کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے، یعنی جس کی دلیل کتاب اور سنت میں نہیں ہے، فہو رد، تو یہ مردود ہے. اسے بخاری کی روایت، وفی روایت، دوسری روایت میں جو اسے مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی، دیکھیے یہاں پہ بھی عموم ہے، من عمل، کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، یعنی بدعتی عمل کرنے والا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، عمل تو ہوگا، یعنی کہ عمل نہیں کرے گا وہ، لیکن کوئی بھی ہو جو عمل کرنے والا ہے، اپنے عمل کو اس ترازو پہ تول لے اور دیکھ لے کہ اس کا عمل سنت ہے یا بدعت ہے، آسان ہے کہ مشکل ہے؟ سبحان اللہ، والله اس سے واضح ترازو کیا ہوگا؟ سن لیں، من عمل، ہر عمل کرنے والے کے لیے والله عبرت ہے. من عمل، عموم ہے، عملا کوئی بھی عمل ہو، لیس علیہ امرنا، جس پہ ہمارا امر نہ ہو، جو ہمارے امر کے مطابق نہ ہو، لیس نفی کے لیے ہے نا، ہمارا امر، دیکھیں امر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، دین، جیسے کہ من احدث فی امرنا ھذا، پچھلے حدیث میں، اس حدیث میں من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جس کی دلیل نہیں ہے، ہمارا امر کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے، فہو رد، تو مردود ہے. وفی الحدیث الاخر، تیسری حدیث اس موضوع کے تعلق سے، اور میں گزارش کرتا ہوں حضور سامعین سے کہ ان تین دلائل کو یاد کر لیں، انڈر لائن کر لیں اور لکھ لیں حفظ. بدعت کے باب میں یہ جو نصوص ہیں، یہ جو دلائل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بدعت پہ کوئی بات کرنی ہے تو یہ تین حدیثیں کافی ہیں واللہ. وہ حدیث الاخر، اور ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی، یہ حدیث کا حصہ ہے، معروف حدیث ہے، سن عرواد بن سرطان کو حدیث معروف ہے، جس میں موعظہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس میں دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. اگلا حصہ اس حدیث کا جو ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کی وصیت فرماتے ہیں. آگے فرماتے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، علیکم بسنتی، علیکم وجوب کے لیے ہے، یعنی لازم پکڑے رکھنا تم پر، یہ بات واجب ہے. کیا چیز؟ بسنتی، میرے سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی، اور خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ میرے بعد میں آنے والے جو خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھنا، لازم پکڑنا ہے. تمسکوا بها، اسے تمسک کرنا ہے. کیسے تمسک کرنا ہے؟ کیسے مضبوطی سے تھامنا ہے؟ وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اپنے دانتوں سے اسے، اپنے جبڑوں سے اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا. وَإِيَّاكُمُ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں محدثات امور سے. محدثات، دیکھ احداث کا لفظ پھر آ گیا ہے، بدعت، اس سے کیا مراد ہے؟ بدعتیں ہیں. میں تمہیں خبردار کرتا ہوں محدثات الامور سے، بدعتوں سے، نئی چیزیں ایجاد کرنے سے دین میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر محدث چیز جسے دین میں ایجاد کی گئی ہو بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وہ فی روایت اور دوسری روایت میں وکل ضلالۃ فی النار اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. شخص فرماتے ہیں فالبدعۃ ما ليس له دلیل من الكتاب والسنۃ. بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر وہ چیز جس کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب میں سے یعنی قرآن مجید میں سے اور نہ ہی سنت میں سے. مما يزعم اصحابه انه يقرب الى الله من العبادات والاقوال والافعال. وہ چیزیں ہیں بدعت, وہ چیز ہے جس کی کوئی دلیل نہیں کتاب اور سنت میں اور جس پر عمل کر رہے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان اعمال سے ان بدعات سے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرتے ہیں عبادات میں اقوال میں اور افعال میں. تو بدعت عبادت میں ہوتی ہے, قول و فعل میں ہوتی ہے. اور بدعت شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس عمل سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور تقرب حاصل کر رہا ہے اس لیے وہ یہ عمل کر رہا ہے. شخص فرمات وقد تكون البدعة اصلية بان تكون محدثة من اصلها لا اصل لها في الدين. بدعت کی چند قسموں کے تعلق سے شخص بیان فرما رہے ہیں. یہاں پہ بدعت کی دو قسمیں ہیں ایجاد کے اعتبار سے. اصلية بدعة اصلية یہ کون سی ہے؟ بان تكون محدثة من اصلها, یہ وہ بدعت ہے جو اساس کے اعتبار سے اپنے اصل سے ہی محدث ہے, یعنی اس کا وجود پہلے تھا ہی نہیں, اسے ایجاد کیا گیا ہے, اس کے پہلے کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی. لا اصل لها فی الدین, اس کو کوئی اصل دین میں ہے ہی نہیں. وقد تكون اضافیہ, یا تو بدعت دوسری قسم جو ہے وہ اضافی ہوتی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ وذلك بان يكون اصلها مشروعا لكن يضاف اليه شيء غير مشروع. بدعت اضافیہ کہ اصل موجود ہے شریعت میں لیکن اس پر کوئی اور چیز, کسی اور چیز اضافہ کیا جاتا ہے, شامل کیا جاتا ہے جو غیر مشروع ہے. تو مشروع کے ساتھ جب غیر مشروع مل جاتا ہے تو بدعہ اضافیہ بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ کأن یخصص له وقت لذکر من غیر دلیل علی التخصیص. ذکر تو مشروع ہے لیکن اس ذکر کا خاص وقت مقرر کر لیتا بغیر دلیل کے, تو یہ جو خاص تخصیص ہے یہ اضافت ہے اس عمل پر جو مشروع تھا. اب اس اضافت جو تخصیص ہے خاص وقت مقرر کر دیا ہے اس خاص ذکر کا, اب اس تخصیص کی وجہ سے یہ جو مشروع عمل تھا بغیر مشروع ہو کر بدعت بن گیا ہے. او نوع من الذکر لا دلیل علیہ, یا کوئی ایسے ذکر جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب مثال دیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. درود پڑھنا اللہ کا ذکر ہے, مسنون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آپ ایک دفعہ مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور جیسا کہ درود کی جو فضیلت اس میں کئی احادیث موجود ہیں. لیکن اذان سے پہلے درود کو مخصوص کر دینا. اب ہر اذان سے پہلے اگر آپ درود پڑھتے پھر اذان دیتے ہیں, یہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے. بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اس کی دلیل نہیں ہے نہ کتاب میں نہ سنت میں. اچھا بدعت کون سی ہے؟ یہ اضافی ہے. کیوں اضافی ہے؟ کیونکہ اصل موجود ہے, درود عمل موجود ہے, لیکن یہ جو درود ہے اس کی تخصیص کی دلیل موجود نہیں ہے. تو ایک مشروع چیز کو غیر مشروع کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اس لیے بدعت بن گیا ہے. سنت کیا تھا؟ سنت عمل کیا ہے؟ اذان سے پہلے اذان کے بعد درود پڑھنا ہے. دیکھو سبحان اللہ, جو لوگ درود سے پہلے جو لوگ اذان سے پہلے درود پڑھتے ہیں اس کو معمول بنا دیتے ہیں, ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ اذان کے بعد درود پڑھیں. وہ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دیکھ لیں, مشاہدہ ہے یہ, کیونکہ یہ ایک عجیب سی حقیقت ہے سبحان اللہ, کہ جو شخص بدعت جتنے زیادہ قریب جاتا ہے اتنی سنت سے دور اختیار کرتا ہے, اسے توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگرچہ عمل وہ بھی کرتے ہیں, نماز وہ بھی پڑھتے ہیں, اذان وہ بھی دیتے ہیں, لیکن البدعت اہل سنت دونوں برابر ہو نہیں سکتے. اچھا کوئی ذکر ہے یہاں پر شیخ صاحب, او نوع من ذکر لا دلیل علیہ, ذکر ہے ایک نئی قسم ہے، ذکر سے کوئی دلیل نہیں ہے. او عددا من الذکر لا دلیل علیہ، یا ایسا عدد مقرر کرنے سے کوئی دلیل نہیں ہے. او صیام لا دلیل علیہ، کیا کوئی ایسا روز جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا بدعہ اصلیہ کہ کوئی مثال کو دے گا، میلاد النبی، بارک اللہ فیک، میلاد النبی بدعہ اصلیہ ہے، یعنی وجود تھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی نزدیک حاصل کرنے کے لیے ایک عمل کو وجود میں لایا گیا ہے. نیت کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی چاہتے ہیں. عمل کیا ہے؟ جشن ملانا ہے، خوشی منانی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت میں، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک، اچھا، اللہ تعالیٰ سے تقرب جو عمل کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے. کیا اس عبادت کی دلیل ہے؟ نہیں دلیل ہے. کیا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمن موجود تھا؟ قرآن میں موجود ہے، سنت میں ہے، صحابہ کے عمل میں ہے؟ نہیں ہے. جو چیز پہلے موجود نہ ہو اسے ایجاد کیا جائے اصولی طور پر، یہ کیا ہے؟ بدعت اصلیہ ہے. بدعت اضافیہ کیا ہے؟ ایک چیز پہلے سے موجود ہے لیکن اس کے ساتھ کسی اور چیز کو باہر سے شامل کیا گیا جو غیر مشروع تھی، اب مشروع چیز جو تھی وہ غیر مشروع ہو گئی ہے اس اضافے کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں بدعت اضافیہ. واضح ہے. نوع من ذکر لا دلیل علیہ، درود تاج کیا ہے؟ درود موجود ہے کہ نہیں؟ اسے تبدیل کر کے نئے الفاظ دیے گئے ہیں، کچھ شرک کے الفاظ بھی شامل کیے گئے ہیں، ایک بدعت ہے کہ نہیں؟ بدعت ہے. مسئلہ درود میں نہیں ہے جو مسنون ہے، مسئلہ اس اضافے میں اس میں شامل کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر سبحان اللہ سنت ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ بدعت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اصل ذکر تو موجود ہے لیکن اضافہ جو ہو کا کیا گیا یہ موجود نہیں ہے، بدعت ہے. روزہ رکھنا جیسے صاحب نے ہمیں مثال دی ہے، او صیاما لا دلیل علیہ، روزہ رکھنا اگر کسی دن کو مخصص کر دیتے ہیں، میں نے ہر بدھ کے دن روزہ رکھنا ہے، بس کیا ہے یہ؟ وہ بدعت. روزہ رکھنا بدعت ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مسئلہ روزے میں نہیں، مسئلہ آپ کے اندر ہے جناب. صرف بدھ کے دن روزے رکھنے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ پورا ہفتہ پڑا ہے. یا تو آپ ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھیں، داؤد علیہ السلام کا روزہ جو سب سے افضل روزہ ہے، ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن افطاری کرتے تھے. اگر بدھ کے دن بیچ میں آ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہفتے کے سارے دن چھوڑ کے ایک دن کو مقرر کرنا ہے روزے کے لیے، میں نے صرف بدھ کے دن ہوں روزہ رکھنا ہے، اور کوئی رکھنا اور کوئی دن نہیں ہے. آپ کے دل میں اس دن کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ کچھ تو وجہ تو ہے نا، بدھ کے دن کیوں روزہ رکھنا ہے؟ سوال کیا وجہ کیا ہے؟ اچھا سوموار جمعرات کے دن روزہ رکھنا معمول بنانا کیوں؟ یہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ اس کی دلیل موجود ہے. تو جو عمل بغیر دلیل کے ہے بدعت ہے، جس کی دلیل ہے وہ سنت ہے. جو عمل موجود اس میں کوئی غیر شرع کے اضافہ کیا گیا ہے، اس اضافے کی وجہ سے بدعت ہو گیا ہے، اور جو اصولی طور پر نئے ایجاد کیا گیا ہو وہ بھی بدعت ہے. پھر شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والبدع كلها اضافية او اصلية لا خير فيها. سبحان اللہ، اس میں انڈر لائن کر لیں، بدعت کوئی بھی ہو، چاہے اضافی ہو چاہے اصلی ہو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. کیوں؟ فهي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بدعت اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. اگرچہ دعویٰ کیا تھا؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تقرب چاہتے ہیں، لیکن بدعت کے عمل سے کیا حقیقتا کیا ہو رہا ہے؟ دوری ہو رہی ہے، یعنی جو جہنم رسید ہو رہا ہے، جو جہنم کے قریب جا رہا ہے. الا واحد، فرقوں کے تعلق سے آئی ہے، اور کلھا فی النار، اب دیکھیں یہ کیا ہے، سب جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو بدعتی جب جہنم کی طرف جاتا ہے رب سے دوری اختیار کرتا ہے کہ نہیں؟ ولاصحابها شبہ بالنصارى، اور بدعتوں کے جو بدعتی ہیں ان کی مشابہت ہے نصارہ کے ساتھ. الذين احدثوا الرهبانيه کو ایجاد کیا. قال تعالى ارشاد باری تعالی ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم، اور رہبانیت کو انہوں نے ایجاد کیا جس کو ہم نے ان پر لازم نہیں کیا تھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں رہبنیت بدعت ما شرعها اللہ لهم، رہبنیت بدعت ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشروع نہیں فرمایا تھا، ولکنہم فعلوها من باب التقرب الی اللہ، تو یہ بدعت نے ایجاد کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے. الحمد للہ واصلح بالكم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الا ابتغاء رضوان اللہ، تو رہبنیت کس لیے ہے؟ ابتغاء رضوان اللہ، نہیں چاہتے مگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جیسے سورۃ الحدید آیت نمبر 27 میں اللہ نے بیان فرمایا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کان قصدهم انهم يبتغون رضوان الله ولكن اذا كان بغير ما شرع الله فلا تقبل. ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے اپنی رہبانیت سے، لیکن اس عمل سے جسے اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں فرمایا، فلا تقبل، تو اسے قبول نہیں کیا جاتا یا قبول نہیں کیا گیا. ولہذا قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اي مردود عليه، اس عمل اس پر مردود ہے، لا يقبل، قبول نہیں ہوگا، فيكون لصاحبه التعب والضلال ولا اجر على عمله، نسال الله العافيه. تو اس کے اس عمل سے، بدعت کے عمل سے جو بدعتی ہے سوائے تھکن کے اور گمراہی کو اس کچھ ملتا نہیں ہے، اور اس کو اس کے عمل پہ اجر بھی نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے، واللہ سچ ہے، واللہ نسأل اللہ العافیہ، یعنی محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، عمل بھی ہے، نتیجہ گمراہی ہے اور جہنم ہے، یعنی اس سے بڑھ کے کیا رسوائی ہوگی، نعوذ باللہ. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ومراد المصنف هنا بقوله ان اصول البدع اربعۃ ابواب، شیخ صاحب فرماتے ہیں منبر بھاری کے اس قول کے تعلق سے، الظاہر واللہ اعلم، اس جملے سے ظاہری ہوتا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، انہ یقصد اصول الفرق، کہ فرقے کے جو اصول ہیں، دیکھیں بدعت فرقے، اب بدع کہیں یا بدعت فرقہ کہیں بات ایک ہی ہے، تو عبارت میں صرف الفاظوں میں تنوع ہے. تو بدعت اہل بدعت کی طرف منسوب ہے نا، جو اہل بدعت کی طرف منسوب ہیں، بدعت ہے تو بدعت بھی ہے. تو اصل بات یہ ہے جیسا فرماتے ہیں کہ اصول الفرق، جو فرقے ہیں بدعتی، ان کے جو اصول ہیں، التي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوثها، جن کے حدوث اور نکلنے کی خبر اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمان میں، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، اس حدیث کے تعلق سے کہ میری امت عن قریب تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی سوائے ایک فرقے کے. قالوا من ہے یا رسول اللہ، صحابہ عرض کرتے ہیں یہ کون سی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قال ما كان على ما انا عليه اليوم واصحابي، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذه هي الفرقة الناجية، یہ فرقة الناجية ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات پائے گی، التي بقت على السنة، انڈر لائن کر لیں، نجات کی وجہ کیا ہے کہ سنت پر قائم رہی ہے، باقی رہی ہے، اور باقی جو 72 فرقے ہیں وہ بدعت کی طرف چلے گئے ہیں. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یعش منکم فسیر اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب بہت ہی اختلاف کثیر دیکھے گا. دیکھیے صرف اختلاف نہیں، امت میں اختلاف کثیر. تو اس وقت حل کیا ہے، علاج کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي الى اخر الحديث. تو علاج کیا ہے؟ میرے سنت کو لازم پکڑنا اور سنت خلفاء الراشدين سنت کو بھی لازم پکڑنا. شيخ صاحب فرماتے ہیں فاخبر صلى الله عليه وسلم ان هذه الامه ستفترق كما افترقت الامم اليهود والنصارى قبلها. اللہ تعالی کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے اس حدیث میں کہ یہ امت، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت جو ہے وہ عن قریب فرقوں میں بٹ جائیں گی، جیسا کہ یہود و نصارہ سابق امتوں میں ہوا، وهذه الاخبار من باب التحذير اور یہ جو خبر ہے من باب التحذير ہے اصل مقصد خبردار کرنا آگاہ کرنا امت کو اور اس تفرقے سے منع کرنا ہے والحث على لزوم السنة وحدوثها عند حدوثها اور امادہ کرنا ہے کہ سنت کو لازم پکڑنے سے جب یہ فرقے امت میں ظاہر ہوں اور نکلیں وَأَنَّهُ لَا نَجَاتَ بِدُونِ السُنَّةِ اور سنت کے سوا کوئی بھی اور نجات کا راستہ باقی نہیں رہے گا اگر نجات حاصل کرنی ہے اللہ کے عذاب سے اس تفرق سے بچنے کے لیے تو پھر ایک ہی راستہ ہے سنت کو لازم پکڑنا پڑے گا وَمَنْ تَرَكَ السُنَّةَ وَصَارَ مَعَ الْفِرَقِ صَارَ فِي النَّارِ جس سنت کو چھوڑا سنت کو ترک کیا اور ان فرقوں کے ساتھ شامل ہوا صار فی النار وہ جہنم رسید ہوا فالفرق التي ظهرت كثيرة جدا فرقہ جو ظاہر ہوئے بہت زیادہ ہے ولكن اصولها اربعة فرق لیکن ان کے جو اصول ہیں وہ چار ہیں یہ چار اصول کون سے ہیں میں سے سب سے پہلے الفرقة الاولى فرقة الشيعة شیعہ جو ہے گروہ جو ہے شیعہ کا جو جماعت یا فرقہ ہے سب سے پہلے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ اول ما حدثت بمقتل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ فرقہ تب ظاہر ہوا جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل ہوا حينما جاء عبداللہ بن سبا اليہودی جب عبداللہ بن سبا اليہودی آیا وحدث الفتنة في المسلمين اور مسلمانوں میں فتنہ لے کر آیا مسلمانوں کو بیچ میں ودعا الى التشيع لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارتشاعك طرف دعوه ديس العير رضي الله عنه كلي وانه هو الوصي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم اور یہ کہنا شروع کر دیا مسلمانوں کے بیچ میں کہ خلافت کی جو وصیت ہے اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی کے لیے ہے وان الصحابه ظلموه اور صحابہ نے ظلم کیا سیدنا علی پر واخذ الخلافه منه خلافت چھین کر سیدنا علی سے فمن ذلك الوقت ظهر التشيع اس زمانے سے تشيع جو ہے وہ ظاہر ہوا وقد ذكر علماء ان الشيعه فرق كثيره اور علماء نے یہ بیان کیا کہ شیعوں کے بہت فرقے ہیں ان میں سے بعض کا ذکر شیخ صاحب نے فرمایا ہے اول فرق الشيعه المفضله سب سے پہلا گروہ جو شیعوں کا وہ ہے المفضله نام یاد کر لیں المفضله تفضیل سے مفضل سے کیا مراد ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں الذين يفضلون عليا على غير من الصحابه جو سید علی کی تفضیل کرتے ہیں دیگر صحابہ پر حتى على ابي بكر وعمر وعثمان یہاں تک سید ابوبکر عمر وعثمان سے بھی افضل سمجھتے ہیں سیدنا علی کو هؤلاء يسمون بالمفضله ان کو مفضلہ کہا جاتا ہے ولكنهم لا يطعنون في خلافه ابو بكر وعمر وعثمان لیکن یہ جو گروہ ہے وہ سیدنا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم کی خلافت پہ طعن نہیں کرتے صرف تفضیل سے کام لیتے سیدنا علی افضل دیگر صحابہ سے مناقب میں فضائل میں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار میں اور قرب میں باقی صحابہ سے زیادہ فضیلت حاصل کرے سیدنا علی نے لیکن خلافت پہ طعن نہیں کرتے یہ کہتے المفضلہ وانما یقولون لیکن وہ یہ کہتے ہیں ان علی افضل سیدنا علی بہتر ہیں دوسرے صحابہ سے وهذا خطا شیخ فرماتے ہیں تو خطا ہے بات غلط ہے فعلی هو رابع خلفاء الراشدین حقیقت یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ چوتھے خلیفہ راشد ہیں ليس افضل من بکر وعمر سیدنا بکر وعمر سے افضل نہیں ہیں حتی انه هو رضی اللہ عنہ انکر على من يفضله على بکر وعمر یہاں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود ہی ان لوگوں پہ نکیر کی جنہوں نے انہیں تفضيل دي سيدنا أبو بكر وعلي بر سيدنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بر وهدد من يقول ذلك بالعقوبة اور جسنے یہ کہا سيدنا علی ان کو يعني سزا دینے کی دھمکی بھی دی تھی اپنی زندگی میں کہ مجھے أبو بكر وعمر سے افضل مت سمجھو الفرقة الثانية دوسرا فرقة الى تشيعك شيونك جو ہے الذين يقولون جو یہ کہتے ہیں یہ جن کا یہ عقیدہ ہے ان علیا هو وصي الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا علی ہی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کے وصی ہیں وہو حق بالخلافتی اور خلافت کا حق سیدنا علی رضی اللہ عنہ رکھتے ہیں وخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ظلم واغتصاب. وسيدنا أبو بكر عمر وعثمان كده خلافته وظلمه واغتصابه يعني زور زبردستي سيتشين جاي خلافة ظلم كرت سيدنا علي بر. يقولون إن الخلافة لعلي وهو الوصي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا كي يتم كي عقيده كي خلافة سيدنا علي رضي الله عنه ليه لأن سيدنا علي وصيه الله تعالى كي بيار بيغمبر صلى الله عليه وسلم كي بعد خلافته مي يعني الله تعالى كي بيار بيغمبر صلى الله عليه وسلم وصية دي كي میرے بعد خلیفہ سیدنا علی ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہیں کیا صحابہ نے اور خلافت کو چھین لیا سیدنا علی سے ان پر ظلم کرتے ہوئے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّ الصَّحَابِ ظَلَمُوهُ وَتَصْبُوا خِلَافَةَ مِنْهُ إِلَى ضَلَالَاتٍ كَثِيرَةٍ عِنْدُهُمْ. ان کے ساتھ اور بھی بہت ساری گمراہیاں ہیں اس فرقے کے پاس. تیسرا فرقہ الفرقۃ الثالثہ شیعوں کا تیسرا فرقہ جو ہے اشیعۃ الغلاۃ غلو کرنے والے شیعہ جو ہیں الذین یقولون جو یہ کہتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان الرسالۃ لعلی حق بات یہ ہے کہ رسالت ہی سیدنا علی کے لیے ہے. آپ خلافت کی بات کرتے ہو تو خلافت تو درکنار ہم یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسالت جو ہے سیدنا علی کی. رسول کون ہونا چاہیے تھا؟ سیدنا علی ہونا چاہیے تھے. ولیکن جبریل خان فصرف علی محمد, لیکن خیانت جبریل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کو لے کے گئے وحی نازل کی ہے اور رسالت جو ہے اسے سیدنا علی کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے. نعوذ باللہ, یعنی اللہ نے حکم دیا جبریل امین کو کہ علی کو جا کے دیں. جبریل امین دیکھ امین کہا جاتا ہے, یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ جبریل خائن نعوذ باللہ کہ خیانت کی ہے جبریل علیہ السلام نے اور جو رسالت ہے وہ علی کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دے دی ہے. ولا فی الرسالۃ الاصل لعلی, حقیقت ہے کہ رسالت جو سن علی کے لیے تھی. یقولون خان الامین وصدها عن حیدرہ, یہ جملہ ان کا ذکر بن چکا ہے, یعنی ذکر کرتے تھے خان الامین وصدها عن حیدرہ, امین نے خیانت کی ہے اور حیدرہ سے رسالت کو روکا. شیخ صاحب فرماتے الامین هو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام, امین سے مراد کیا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. فصد الرسالت عن حیدرہ, حیدرہ کون ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. وصرفها الى محمد, یعنی سیدنا علی سے روک کر رسالت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دے دی. ترتیب دیکھیے گمراہی کا دروازہ جب کھلتا ہے تو کہاں تک چلا جاتا ہے. ایک اور باقی جو سب سے خطرناک فرقہ ہے فرقۃ الرابعہ, چوتھا فرقہ شیعوں کا, اشد منہم, جو ان سے بھی زیادہ سخت ہے اور گمراہ ہے. بچا کیا ہے؟ سبحان اللہ, اب رسالت کے بعد کیا بچا ہے؟ یعنی ہر قسم کی گمراہی آپ کو ملے گی. یقولون, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے ان علی الہ, کہ سیدنا علی نعوذ باللہ الہ ہے. وہم الذین حرقہم علی بن عطا رضی اللہ عنہ بالنار, یہ وہ ہیں جن کو سیدنا علی نے زندہ جلا دیا تھا آگ سے. حفرہم الاخادید, ان کے لیے خدودیں کھود لیں. اوقد فیہا النار, اس میں آگ کو جلا دیا. وطرحہم فیہا وہم احیاء, اور ان کو زندہ جلا دیا. یروع عنہ انہ قال, یہ روایت کیا جاتا سیدنا علی سے کہ انہوں نے یہ فرمایا لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقنبر هو خادمه, شيخ صفوان قنبر اسمه مراد خادمي, يعني اس چھوٹے سے بیت میں شعر کا جو ہے. سر علی فرماتے جب میں نے دیکھا کہ معاملہ منکر ہے بہت بڑا, تو میں نے اپنی آگ جلائی اور قنبر کو بلایا, اور قنبر جو خادم ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خادم ہیں. فحرقهم بالنار, ان کو آگ سے جلا دیا. لما قالوا له, جب ان لوگوں نے کہا انت هو انت, علی تو ہے, تو نے کہا کیا اس سے مراد کہ تو اللہ ہے. یہ وہ فرقہ ہے جو سیدنا علی کو الہ اور رب کا درجہ دیتے ہیں. وكان ابن عباس رضی اللہ عنہما, سن عبد العباس بن عبد العباس رضی اللہ عنہ نے جو ہیں یرى انه يجب قتل بالسيف. وكان موقف تھا سیدنا عبد الله بن عباس کا سیدنا علی سے انہوں نے بات کی کہ ان کو آگ سے نہ جلایا جائے زندہ، قتل کرنا ہے کیونکہ کفر ہے، لیکن تلوار سے سر قلم کرنا ہے. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى انه يجب قتلهم بالسيف ولا يحرقون بالنار وراكس ناجلاجه كيو، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار، كي آگ سے جلانے کا حق صرف آگ کا رب ہی رکھتا ہے، کہ آگ سے جلانا جو صرف اللہ تعالی ہی یہ عذاب دے سکتا ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا، ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے، اس احمد بن روایت موجود ہے. فکان لا یمانع فی قتلہم، حقیقت ہے کہ سید عبداللہ بن عباس نے، بعض لوگوں نے غلط سمجھا، بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سید عبداللہ بن عباس نے مخالفت کی ہے، تو یہ یعنی سیدنا علی کو اللہ کا درجہ دینا، اس میں کون یعنی کون صاحب اختلاف رکھے گا کہ عمل کفر ہے، وہ کہ سزا جو مرتد سزا تلوار نہیں ہے، قتل نہیں ہے. تو مخالفت حکم میں نہیں ہے، مخالفت قتل کرنے کے طریقے میں ہے کہ زندہ نہ جلایا جائے صرف. فَكَانَ لَا يَمَانُعُ فِي قَتْلِهِمْ، حقیقت ہے کہ عبداللہ بن عباس منع نہیں کرتے تھے قتل کرنے میں، ولیکن یقولو، لیکن یہ کہتے تھے ارا ان یقتلوا بالسیف بدل النار، کہ تلوار سے قتل کیا جائے لوگوں کو آگ کے بدلے. تو یہ فرقہ ہے شیعوں کا، جس میں چار گروہ، چار فرقے ہیں، اور بھی کافی ہیں ان کے علاوہ بھی، لیکن معروف یہ چار ہیں، مفضلہ سے لے کے مؤلحہ تک، جو سید علی کو الہ بنا دیا ہے. نعوذ باللہ، بدعت ہمیشہ علماء کہتے ہیں چھوٹی شروع ہوتی ہے اور انتہا بہت بڑی ہوتی ہے. شرک کو دیکھ لیں، شرک کی ابتدا کیا ہوئی؟ بدعت القبور سے شروع، بدعت القبور سے انتہا شرک اکبر پہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ بت پرستی کہاں سے آئی؟ یہ بت جس کو تراشے جاتے ہیں، آج بھی یہ بت پرستی دنیا میں موجود ہے، اس کی اصل حقیقت کہاں سے ہے؟ بدعت القبور سے شروع ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں. اب اولیاء صالحین مر گئے، قبروں تک جانا، آج علماء جب منع کرتے قبروں کی طرف جانے سے، اور شریعت میں بھی قبر کے قریب نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ مقبرہ کے کیوں نماز، سوائے نماز جنازے کا نماز نہیں پڑھ سکتے وہاں پہ، وہاں جنازہ وہ جو پہنچ نہ سکے، یہ شرط ہے اس کے لیے، یعنی جو پڑھے پھر دوبارہ کے پڑھے، نہیں ورنہ قبروں میں نماز پڑھنا منع ہے، سجدہ دینا منع ہے، وہاں پہ نماز جنازہ میں سجدہ نہیں ہوتا، وہ کیونکہ جسے نہیں پڑھی، شرط ایک وہ وہاں پہ جا کے قبر میں جا کے پڑھ سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تاکہ قبروں کی تعظیم نہ ہو، کیونکہ شرک اکبر کی ابتدا بدعت القبور سے ہی ہوئی ہے. سبحان اللہ، یہاں پہ دیکھیں مفضلہ سے آہستہ سے بڑھتے گئے، وصی خلافت کی بات ہوئی، پھر رسالت تک پہنچے، پھر الوہیت تک پہنچ گئے، رب بنا دیا. آج لوگ کہتے علی مشکل کشا، کون لوگ ہیں یہ؟ دیکھیں، چاہے جانتے ہو یا انجانے میں، ہے تو شرک. وہ یہ کیسا مسلمان ہے جو آج تک یہ نہ جان سکا کہ رب بھی اکیلا مشکل کشا، اس کے سوا کوئی مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ہے قطاع طول، جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل تصوف میں ایسے لوگ جو ہیں جو قطاع طرق ہیں، جو ڈکیت ہیں، لوگوں کے ایمان چرا لیتے ہیں، سنت چرا لیتے ہیں، راہ راست پر لوگوں کو چلنے نہیں دیتے، اپنے اپنے ان کو طور طریقے ہیں، پھر وہ لوگوں میں جو شبہات پیدا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ڈاکٹر مریض کی مشکل آسان کر سکتا ہے، تو اسے علی مشکل کشا کوئی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، ڈاکٹر مریض کی مشکل آسان کر سکتا ہے، ڈاکٹر زندہ ہے، حاضر ہے اور قادر بھی ہے، نہیں؟ اور جو زندہ ہے، حاضر اور قادر ہے، توفیق اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے، شفا نہیں دیتا ڈاکٹر. کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر شفا دیتا ہے، یہ شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، یہ شرک میں سے یاد رکھیں، مخلوق شفا نہیں دیتی. سبب ضرور ہے. سیدنا علی مشکل کشا ہے، یہ جملہ جو ہے، اور ڈاکٹر جو ہے وہ علاج کرتا ہے اور اسے شفا مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں فرق نظر نہیں آتا لوگوں کو. اگر ڈاکٹر مریض کی مشکل آسان کر دیتا ہے اور علی مشکل کشا، دونوں برابر ہیں کیا؟ ہاں، سیدنا علی اپنی زندگی میں اگر جنگ میں کسی کو شکست دیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے یہ مشکل جو آسان ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مطلقاً مشکل کشا کہا جائے، وفات کے بعد بھی، آج بھی آپ کو اولاد دے گا، آپ کی بگڑی بنائے گا، سبحان اللہ. اولاد دینا، بگڑی بنانا، ہر زمانے میں، ہر آن میں، ہر زبان کو سمجھنا، ہر وقت لوگوں کو مشکل آسان کرنا، رب کے سوا کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ تو مشکل کشائی یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، مخلوق میں سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ مخلوق اگر کسی کو مشکل آسان کر دیتے ہیں، آپ ڈوبنے والے کی مدد کرتے، مشکل میں ہے، ڈوب رہا ہے، اس کی مدد کر دیتے ہیں، وہ بچ جاتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، یہ وہ مشکل کشائی نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھ بیٹھے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا قرآن مجید میں، فاستغاث الذی من شأنه علی الذی من عدوه، موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے استغاثہ، یعنی شدید مشکل میں کسی کی مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ لیکن دنیاوی امور میں ایک شخص حاضر ہے، قادر ہے اور زندہ ہے، ڈوبنے والا اس کو دیکھ کے اسے مدد طلب کرتا ہے، وہ اسے مدد کرتا ہے، یہ شرک ہے؟ یہ ظالم کہتے ہیں، ہم اس کہتے کہ یہ شرک ہے، ہم نے کب کہا بھائی یہ شرک ہے؟ ہمارے علماء نے کب کہا یہ شرک ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ وتعاون علی البر والتقوى، بر تقوى میں کسی کی جان بچا رہے ہیں، یہ تو تعاون میں سے کرے۔ اور زندہ اور حاضر و قادر شخص کی دلیل یہ ابھی میں نے بتایا، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ایک بنی اسرائیل میں سے ہے، ضعیف ہے، دوسرا اہل مصر میں سے قبطی ہے، اسے مار رہا ہے، استغاثہ کرتا ہے یہ شخص سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، استغاثہ کرتا ہے کہ مجھے بچائے، یہ بندہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، حاضر ہیں، قادر بھی ہیں، فوکزہ موسیٰ فقضی علیہ، ایک مکہ مارا، بندہ گیا، تو قادر ہیں کہ نہیں؟ قادر تھے، زندہ بھی ہیں، حاضر بھی ہیں۔ تو جب یہ شرطیں پائی جائیں تو استغاثہ، مدد طلب کرنا جائز ہے۔ لیکن ایک شخص وفات پا چکا ہے، آج کوئی شخص کہتے یا موسیٰ علیہ السلام پکار کے میری مدد فرما، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ ابھی کہتے ہیں جائز، اب کہتے ہیں شرک ہے، زندہ ہے، حاضر و قادر کی دلیل آ گئی ہے، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا ہے، قرآن مجید میں، تو یہ جائز ہے۔ وفات کے بعد کسی نبی کو، کسی ولی کو یا کسی بھی مخلوق کو پکارنا مدد کے لیے یا استغاثہ کے لیے یا استعاذہ کے لیے، یہ شرک اکبر میں سے ہے۔ اور شرک اکبر جب ہم کہتے ہیں یعنی دار اسلام سے ایسا شخص خارج ہے، یہ ہم عموم کی بات کر رہے ہیں، ورنہ اگر ہم جو مقید بات کریں تو پھر حجت قائم کرنا اور یہ باقی چیزیں جو رہتی ہیں وہ الگ ہیں۔ یہ تک یہ شخص الگ سمجھے کہ جو بھی یعنی اہل شرک میں ایسی باتیں کرتے ہیں سب مشرک اور کافر ہو گئے ہیں، اور ان پر نعوذ باللہ حد قائم کی جائے، یا جیسے کہ بعض خوارج سوچ رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں۔ یعنی خوارج کا طریقہ کیا ہے؟ قبر گناہ کرنے والا کافر ہے، اگر کوئی گناہ ثابت بھی ہو جائے تو حد کون قائم کرتا ہے خوارج کے نزدیک؟ خود کرو۔ اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ کہ حاکم وقت، قاضی فیصلہ کرتا ہے، حاکم وقت حد قائم کرتا ہے، حاکم وقت قائم حد قائم نہیں کرتا، پھر ہمارے ذمہ حد قائم کرنا کیا؟ نہیں، ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ شریعت میں ایک ایک چیز کے اصول موجود ہیں جن کو جاننا لازمی ہے۔ اتنا کافی آج کے درس میں، اگلے درس میں انشاءاللہ جو باقی فرقوں پہ بات کریں گے۔ چار فرقے یاد رکھ لیں، شیعہ ہیں، قدریہ ہیں، خوارج ہیں اور برجیہ ہیں، یہ چار ہیں۔ ان میں سے اور کئی شاخیں نکلی ہیں جو یعنی اساس آپ دیکھیں گے ان چار کی طرف واپس پلٹتے ہیں، جتنے فرقے بھی موجود ہیں، واللہ اعلم۔ مؤلہ، مؤہل، مؤلہ جو تالیہ کرتے ہیں، تو یہ جو کہتے ہیں وصی ہیں، سیدنا علی وصی ہیں، یہ یہی جو ہیں موجود ہیں، اثنا عشریہ وغیرہ، یہی کہتے ہیں کہ جو خلافت چھینی ہے یہی رونا روتے ہیں۔ نہیں وہ تو اللہ اعلم، لیکن جو موجود ہیں اثنا عشریہ وغیرہ جو ہیں، کون سی ہاں شیعہ میں چار، آگے پھر اور آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ہاں یہ چار شیعہ میں سے سارے، لیکن یہ چار جو بڑے چار کون سے ہیں؟ شیعہ ہیں سب سے پہلے، پھر قدریہ ہیں، پھر خوارج ہیں، اور المرجئہ، ٹھیک ہے نا۔ جہمی کہاں پر آئے؟ وہ آگے آئے گا نا، جہمی ان کے اندر ہیں، اشاعرہ، یہ سب دیکھیں چاروں سے نکلے ہیں، باہر یعنی کہ اصول یہیں پہ واپس جائیں گے کہیں نہ کہیں پہ، ٹھیک ہے نا۔ جی ہاں بالکل، سیکوینس اگر جاتے ہیں تو پھر خوارج پہلے ہیں، پھر شیعہ ہیں، اور پھر قدریہ ہیں,
مرجیہ,
پھر مرجیہ ہیں. اچھا پہلے شیعہ ہیں پہلے خوارج ہیں؟ خوارج نکلے کیوں پتہ ہے؟ خوارج اس زمانے سے اشارہ تھا, اس لیے اس اعتبار سے خوارج پہلے ہیں. لیکن فرقہ کا ظہور پہ پہلے کس کا ہوا ہے؟ شیعہ پہلے, جیسے کہ ابھی شیخ صاحب نے فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ شیعہ نے فتنے کی وجہ سے خوارج نکلے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.